الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا نزير له ولا مثل له ولا مثال له لا شريك له ولا معين له ولا مشير له ولا مزارع له ولا هادي له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله إمام المشرقين وإمام المغربين رسولا مكيا مدنيا هاشميا قريشيا كروبيا روحانيا ريحانيا نبيا تقيا نقيا وليا دريا شمسيا قمريا بدريا بشيرا نذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله مولانا العظيم ولطف بھائی میری عظمتیں میری غفلتوں کا خراج ہے جو بے جان اٹھوں تو میرے لیے وہی تخت ہے وہی تاج ہے کہیں آشیانوں میں آگ ہے کہیں قتلوں کا راج ہے ارے باغباں مجھے یہ بتا یہاں راج ہے کہ نیراج ہے میری بیتی ہوئی عمر کے تجربے مجھے یہ انکشاف کر گئے جو بات آج ہے کل نہ تھی نہ کل رہے گی جو آج ہے. محترم بھائیو دوستو بزرگو, آج 22 جنوری ہے, تین روز کے بعد 26 جنوری ہے. لہذا جنگ آزادی کے عنوان سے آپ کے سامنے ان چند منٹوں میں مختصر سی ہمارے علماء کرام, ہمارے مسلمان بھائیوں کی قربانی کے متعلق کہ اس ہندوستان کو آزاد کرانے میں ان کا کیا کیا رول رہا ہے, ان کی کیا کیا قربانی رہی ہے, وہ تھوڑی بہت آپ کے سامنے میں عرض کر دوں. جنگ آزادی کی تاریخ ایک لمبی تاریخ ہے جس کو مختصر سے وقت میں بیان کرنا مشکل ہے. بہرحال اپنی طاقت اپنے علم کے مطابق جو اللہ نے دی ہے اس حساب سے آپ کے سامنے میں مختصر سی تاریخ بیان کروں. اس ہندوستان کو, بھارت دیش کو آزاد کرانے میں مسلمانوں نے اپنے خون کو پانی کر دیا تھا, مسلمانوں نے اپنی جانوں کی قربانی دی اس ہندوستان کو آزاد کرانے میں, اور اس ہندوستان کے آج اس باغ کو سینچنے میں مسلمانوں نے اپنی مال کی قربانی دی, ضرورت پڑی تو آل و اولاد کو پیش کر دیا, ضرورت پڑی تو کمال بہادری کے ساتھ بخوشی تختہ دار پر چڑھ گئے, پھانسی کو پھندوں کو اپنے گلے میں خوشی خوشی انہوں نے لے لیا, ضرورت پڑی تو جیل میں گئے. حضرت مولانا تھانیسری رحمت اللہ علیہ 18 تک جیل میں رہے, حضرت مولانا شیخ الہند 6 تک رہے, اور اتنی خطرناک جیل کہ اتنا ظلم و ستم ہوتا تھا کہ انسانیت سر پکڑ کر بیٹھ گئی. بہت ہی ظلم ہوا, بہت ہی انہوں نے سختیاں جھیلی. بہرحال جنگ آزادی کی شروعات انگریزوں سے ہوتی ہے. انگریز ہندوستان میں 1601 آئے, इससे पहले अंग्रेज हॉलैंड के साथ अपना तिजारती रास्ता रखे हुए थे, अपना बिजनेस का ताल्लुक हॉलैंड से था। हॉलैंड के साथ इनकी कुछ रंजिशें पैदा हुई, आपस में इख्तलाफ हुआ, तो हॉलैंड ने इनको इनकार कर दिया कि आज के बाद हमारे यहाँ आप तिजारत नहीं करोगे, हमारे मुल्क से तुम निकल जाओ। चुनांचे ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसमें 101 ताजिर जुड़े हुए थे, वो इंग्लैंड वापस आ गए, अपना मालो सामान लेकर, अपना पूरा तिजारत इंग्लैंड लेकर आ गए। वहां बैठकर वो सोचने लगे कि आखिर हमारी मंडी कौन सी हो, हमारा तिजारती मैदान कहाँ होना चाहिए, किस मुल्क में हमारा रुपया इन्वेस्ट करना चाहिए। चुनांचे इन्होंने बहुत ही गौर करने के बाद हिंदुस्तान को अपना टारगेट बनाया कि हिंदुस्तान सोने की चिड़िया है, हिंदुस्तान मालदार मुल्क है, हिंदुस्तान की इकोनॉमी बहुत बुलंद है। इन सारी चीजों को देखते हुए उन्होंने हिंदुस्तान में सफर किया। उस जमाने में जहांगीर की हुकूमत थी, जहांगीर से इजाजत ली, जहांगीर ने उनको इजाजत दी कि तिजारत करना चाहते हो, क्या क्या हर्ज है। चुनांचे इन्होंने वहां से तिजारत शुरू की और अपनी तिजारती मंडी, अपना तिजारती कैपिटल, अपना बिजनेसी कैपिटल और अपना मरकज सूरत को बनाया, गुजरात को बनाया। गुजरात में इन्होंने सूरत के इलाके में तापी की नदी पर इन्होंने बड़े बड़े गोदाम कायम किए और वहां अपना माल उतारते थे और फिर वहीं से सप्लाई किया करते थे। यहां तक कि रफ्ता रफ्ता वो पूरे गुजरात पर छा गए, बिजनेसी लाइन से, बिजनेसी तौर पर, तिजारत के तौर पर वो पूरे गुजरात पर छा गए। फिर उन्होंने अपना बिजनेस बढ़ाना शुरू किया, बंबई तक वो ले गए, पूरे बंबई पर छा गए। गुजरात और बंबई उनके हाथ में तिजारती एतबार से आ गया, हुकूमती एतबार से नहीं, तिजारती एतबार से। फिर इन्होंने सोचा कि बंबई से निकलकर और आगे बढ़ना चाहिए, तो इन्होंने बंगाल के अंदर अपनी कोठियां डाली और अपना तिजारती सामान लाकर वहां बेचना शुरू किया। यहां तक कि पूरे बंगाल में वो छा गए। 1700 तक, 100 साल तक वो इस तरह बढ़ते रहे, बढ़ते रहे। जहांगीर का, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब, इनकी बारी आई। यहां तक के किताबों में यूं आता है, तारीख में लिखा है कि अंग्रेजों की रेशा दबानियां और शरारतें बढ़ने लगी। औरंगजेब को इस बात का इल्म हुआ, औरंगजेब ने हुक्म दिया कि इन सबको यहां से निकाल दिया जाए, इन सबको यहां से इंग्लैंड भेज दिया जाए। चुनांचे उनकी धरपकड़ शुरू हुई, वो इधर उधर भागना शुरू हुए। भागते भागते चंद लोगों के पास वो पहुंच गए जो हुकूमती लोग थे, उनको तोहफे तहाइफ दिए कि हमारी सिफारिश कीजिए, हम खाली यहाँ तिजारत करेंगे, आइंदा हमारी कोई गलती नहीं होगी, आइंदा हम किसी को नहीं सताएंगे। चुनांचे औरंगजेब के पास जाकर हुकूमती लोगों ने, दरबारियों ने चापलूसी की, दरबारियों ने उनको समझाया, दरबारियों ने दरख्वास्त की, रिक्वेस्ट की। औरंगजेब ने कहा ठीक है, अगर वो ये वादा करते हैं कि आइंदा किसी को नहीं सताएंगे, किसी को परेशान नहीं करेंगे, तो वो तिजारत करें, हमें कोई हर्ज नहीं है। बहरहाल इस तरह इनकी तिजारत बढ़ती रही, बढ़ती रही, बढ़ती रही, पूरे बंगाल के ऊपर उनकी तिजारत कायम हो गई, उनका बिजनेस कायम हो गया। बिजनेस और तिजारत का जाल इन्होंने बिछाया। यहां तक कि सन 1700 आ गया, यानी 100 साल पूरे हो गए। 100 साल के बाद इन्होंने और आगे बढ़ना शुरू किया। 1703 में हजरत शाह वलीउल्लाह साहब पैदा हुए, मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह, और 1707 में औरंगजेब का इंतकाल हो गया। औरंगजेब के इंतकाल के बाद गोया अंग्रेजों के पर निकल आए, अंग्रेजों ने अपना सर ऊंचा किया और इन्होंने सोचा कि अब हमारी तिजारत भी बढ़ानी चाहिए और हुकूमत भी कायम करनी चाहिए। और औरंगजेब के इंतकाल के बाद जो राजा महाराजा थे, जो नवाब थे, जो गवर्नर थे, आपस में अपने इलाकों के लिए लड़ने लगे। हर शख्स ये चाहता था कि मेरा इलाका मेरा हो जाए, मेरे इलाके का बादशाह मैं हो जाऊं। इस तरह आपस में मुसलमान नवाब और मुसलमान गवर्नर लड़ रहे थे। इसी आपस के इख्तलाफ, इसी आपस का लड़ाई, आपस की लड़ाई का फायदा वो उठाना चाहता था। इसने देखा कि मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं, हर एक दूसरे का इलाका छीनने की कोशिश कर रहा है, तो क्यों ना हम इस पर हुकूमत कायम करें। کیوں نہ ہندوستان کے علاقے ہم بھی چھین لیں. چنانچہ انہوں نے انگلینڈ سے مال کے بہانے کہ تجارتی مال ہم منگواتے ہیں, تجارتی مال کے بہانے جہاز میں ہتھیار اور اپنے سپاہی لانا شروع کر دیے, اپنے فوجی لانا شروع کر دیے. چنانچہ اس طرح انہوں نے آہستہ 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 تھوڑی بہت سر پسندی شروع کی, سر انگیزی شروع کی, لوگوں کو مارنا شروع کیا, لوگوں کو دہشت میں رکھتے تھے. کوئی اکیلا جاتا تھا اس کو چھوڑتے نہیں تھے, اپنی کمپنی میں بلا کر مسلمانوں کو مار دیتے تھے, ہندوستانیوں کو مار دیتے تھے. اس طرح وہ اپنے لوگوں کو ہراسا کرتے تھے, لوگوں کو خوف زدہ کرتے تھے, لوگوں کو خوف بٹھانا چاہتے تھے تاکہ خوف بڑھتے 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 ہماری حکومت قائم ہو جائے, کسی کو سر اٹھانے کی جرت نہ ہو. آج کل ایسا ہو, چند سالوں پہلے ہم دیکھتے تھے کہ موب لنچنگ میں یہی ہوتا تھا کہ مسلمان کے ہاتھ پر 786 لکھا ہوا ہے, مارا. کسی کو کوئی مسلمان فون کر رہا ہے, ہماری لڑکی کو چھیڑ رہے ہو, مارا. گو ماس کے نام پر مسلمانوں کو مارا. مسلمان گزر رہا ہے ان کے علاقے سے, مسلمان نے موب لنچنگ کیا, مارا. اور آئے دن وہ واقعات آتے تھے اور مسلمانوں کو ڈرانے اور مسلمانوں کو گھبرانے کی کوشش کرتے تھے کہ مسلمان ہراسا ہو جائے, مسلمان خوف زدہ ہو جائے. لیکن مسلمان بڑا ہمت والا ہوتا ہے, مسلمان کبھی کسی سے ڈرتا نہیں. مسلمان ڈرتا ہے تو صرف اللہ سے ڈرتا ہے. یہ حکومتیں تو آئے گی جائے گی, مسلمان تو کل بھی تھا, آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا. یہ حکومتیں آئی اور گئی, کئی حکومتیں آئی اور کئی گئی, کئی کھڑی ہوئی اور کئی گر گئی. حکومتیں تو آئے گی جائے گی, مسلمان نے تو اس سے سخت حالات کو سہا ہے. مسلمان تو اس سے بھی زیادہ صعوبتیں اور تکلیفیں اٹھا کر یہاں تک پہنچا ہے. آج تو صاحب مسند ہیں وہ کل نہیں ہوں گے, آج جو صاحب مسند ہیں وہ کل نہیں ہوں گے. کرائے دار ہیں, کسی کا باپ کا مل تھوڑی ہے. بہرحال اس طرح انگریز لوگ آگے بڑھتے رہے, لوگوں کو خوف زدہ کرتے رہے, چھوٹے چھوٹے علاقوں پر اپنی حکومت قائم کرتے رہے. یہاں بڑھتے 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 1754 آ گیا. 1754 میں بنگال میں سراج الدولہ کے نانا کی حکومت تھی. انہوں نے مقابلہ کیا انگریزوں کا, انگریزوں کو شکست دی, انگریز ادھر ادھر بھاگے. لیکن پھر وہ اکٹھا ہو کر آگے بڑھے. اس وقت اس دوران سراج الدولہ کے نانا کا انتقال ہو گیا, بنگال پر سراج الدولہ کی حکومت قائم ہوئی. سراج الدولہ نے یہ ساری چیزیں دیکھی, وہ بڑا اچھا آدمی تھا, نیک تھا, اللہ والا تھا. انہوں نے ان ساری چیزوں کو محسوس کر لیا تھا, انگریزوں کو اس ہندوستان سے بھگانا چاہتا تھا. چنانچہ انہوں نے جنگ پلاسی لڑی. پلاسی کے میدان میں انگریزوں کے ساتھ فیصلہ کل لڑنے کا ارادہ کیا کہ آج تو ہندوستان سے انگریزوں کو بھگا کر رہی ہے. چنانچہ یہ جنگ شروع ہوئی, جنگ چل رہی تھی. اسی دوران میر جعفر نے سلطان سراج الدولہ سے, نواب سراج الدولہ سے غداری کی. اور ہمیشہ مسلمان نے جب بھی مار کھائی ہے اپنوں ہی سے مار کھائی ہے, ورنہ گھر میں کیا ہے کس کو پتا. گھر کا بیدی لنکا ڈھائے. اسی نے سارے راستے بتائے کہ اس طرح حملہ کرو, یہاں سے حملہ کرو, وہاں سے حملہ کرو. اس دل میں پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. ہمیشہ مسلمان جب غداری کرتا ہے, بے وفائی کرتا ہے, تب مسلمان مار کھاتا ہے. آپس میں اختلاف جب کرتا ہے تب مار کھاتا ہے. مسلمان کو جب جب بھی نقصان ہوا, اور مسلمانوں نے جہاں جہاں بھی شکست کھائی ہے, جہاں جہاں بھی شکست کھائی ہے, وہاں ہمیشہ اپنے مسلمان غداروں کی وجہ سے ہی مار کھائی ہے, مسلمانوں کی بے وفائی کی وجہ سے مار کھائی ہے. چند لوگ ہوتے ہیں جو پھوٹ جاتے ہیں, چند لوگ ہوتے ہیں جو چند روپیوں کے خاطر بک جاتے ہیں اور مسلمانوں کو بہت بڑے بڑے نقصان کرتے ہیں. یہ پورا اسرائیل جو بسا ہے وہ اسی لیے بسا ہے, یہ چند مسلمانوں کی غداری کی وجہ سے بسا ہے, ورنہ یہ کبھی نہ بستا. چند مسلمانوں نے ان کا ساتھ دیا, چند مسلمانوں نے ان کی خوش بنائی کی. اس طرح یہ پورا اسرائیل بس گیا اور پورے عرب کو نچا رہا ہے. بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پلاسی کے میدان میں نواب سراج الدولہ نے ڈٹ کر مقابلہ کیا، لیکن میر جعفر کی غداری کی وجہ سے نواب سراج الدولہ شہید ہو گئے اور مسلمان ہار گئے، مسلمان پیچھے ہٹ گئے. اب بنگال کے اوپر، پورے بنگال کے اوپر انگریزوں کی حکومت قائم ہو گئی. کتابوں میں یوں لکھا ہے، اس وقت ان لوگوں نے بنگال کے اوپر حکومت قائم کرنے کے بعد مسلمانوں کو مارنا شروع کیا. 200,000 مسلمانوں کو شہید کر دیا، 200,000 مسلمانوں کو شہید کر دیا. اس میں کئی علماء کرام تھے، اور انہوں نے مسلمانوں سے اور حکومت سے مال و دولت لوٹی، ہیرے جواہرات لوٹے، سونا چاندی لوٹے، ریشم لوٹا اور قیمتی چیزیں انہوں نے لوٹ کر انگلینڈ بھیجا. 7 جہاز جب پہنچے ہیں انگلینڈ، تو وہاں کے حکمرانوں نے پوچھا کہ پورا ہندوستان لوٹ لیا کیا بنا، پورے ہندوستان پر ہماری حکومت ہو گئی. انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو ہندوستان کے خالی ایک ٹکڑے پر حکومت ہوئی. کہنے لگے ایک ٹکڑے کا اتنا سا، کہا یہ تو بہت کم ہے، آگے بہت زیادہ ہے. پورے ہندوستان کو وہ لوٹ کر لے گئے. مسلمان ہندوستان میں آئے، ہندوستان میں رہے، ہندوستان کا مال ہندوستان میں خرچ کیا، ہندوستانیوں پر خرچ کیا، اور ہندوستان میں ہی مر گئے. کبھی لوٹ کر نہیں گئے. یہاں رہے، یہاں حکومت کی، یہاں کھایا، یہاں کھلایا، اور یہیں وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے. لیکن انگریز جو آئے تھے وہ یہاں سے ساری دولت وہاں لوٹ کر لے گئے، بہرحال 1757 کے بعد انہوں نے بنگال پر حکومت کرنے کے بعد، بنگال پر اپنی حکومت قائم کرنے کے بعد انہوں نے دوسری طرف، ایک طرف تو بنگال اور دوسری طرف میسور، ساؤتھ میں میسور، یعنی دونوں طرف سے وہ گھیرنا چاہتے تھے. بڑی پلاننگ سے وہ جنگ کر رہے تھے. 1763 میں حیدر علی جو ٹیپو سلطان کے باپ تھے، انہوں نے یہ ساری چیزوں کو محسوس کیا اور انگریزوں سے جنگ شروع کی. اور انگریزوں سے اتنے خطرناک وہ ٹکرائے، اتنے ٹکرائے کہ کتابوں میں یوں آتا ہے کہ حیدر علی کا سامنا اتنا خطرناک تھا، حیدر علی کا مقابلہ اتنا خطرناک تھا کہ انگریزوں نے اپنا تمام کا تمام سامان جہازوں پر لاد دیا تھا. آج گئے کل گئے ایسی بات تھی، ابھی گئے تبھی گئے ایسی بات تھی کہ کل ہمیں نکل جانا ہے. سارا اپنا سامان ڈال دیا تھا اور ہندوستان چھوڑنے والے تھے. لیکن پھر انہوں نے وہی غداری، اور پھر انہوں نے وہی پلاننگ شروع کی جو اورنگزیب عالمگیر رحمتہ اللہ علیہ کے زمانے میں کی تھی، کہ چند لوگوں کے پاس گئے اور کہا کہ ہمیں معافی دے دو، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، ہمیں معاف کر دو، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، ہم جنگ نہیں کریں گے، ہم ہتھیار ڈال دیتے ہیں. اس طرح انہوں نے ہتھیار ڈالے اور اس طرح حیدر علی کو منایا گیا، اور پھر وہ ہندوستان میں پھر آگے بڑھنے لگے، ہندوستان میں تجارت کرنے لگے. اور پھر چند سالوں کے بعد انہوں نے اپنی جمعیت کو اکٹھا کیا، اور حیدر علی کا تو انتقال ہو گیا 1772 میں. 1772 کے بعد فتح علی یعنی ٹیپو سلطان کی حکومت آئی. ٹیپو سلطان نے بھی انگریزوں کے ساتھ جنگ کی، 1782 میں کی، 83 میں کی، 84 میں کی تھی، اور پھر 1792 میں بھی انہوں نے جنگ کی، اور دو بیٹے ان کے شہید ہوئے، قید کر کے لے جائے گئے اور دو بیٹے ان کے شہید ہو گئے. اور پھر جنگ ہوتی رہی. پھر ایک بڑی جنگ لڑی گئی 1799 میں بڑی جنگ لڑی، اور یہ اتنی خطرناک جنگ تھی کہ قریب تھا کہ انگریز وہاں سے نکل جاتے، انگریز ہندوستان سے نکل جاتے. اور سب سے پہلے راکٹ ٹیپو سلطان نے برسائی تھی، ٹیپو سلطان نے پھینکی تھی سب سے پہلے راکٹ. انہوں نے راکٹ جو ڈالی تو انگریز تعجب میں پڑ گئے، یہ کیا ڈال رہا ہے، راکٹ ڈال کر وہ مر رہے تھے، جل رہے تھے، تو وہ کہہ یہ کیا رہا، وہ دیکھ رہے تھے کون سا بھوت ہے. سب سے پہلی راکٹ، اس سے پہلے کسی کو تصور بھی نہیں تھا کہ راکٹ اس طرح چلا جاتا ہے. سلطان صلاح الدین ایک قلعہ تسخیر نہیں اڑاتا، ایک قلعہ قبضے میں نہیں آ رہا تھا، قلعے کو فتح نہیں ہو رہی، قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، اور سوچ رہا تھا. سوچ کے دوران ایک آدمی آیا، ایک بہت بڑا تربوز جیسا ایک چیز لے کر آئے، تربوز جیسی چیز، اور سلطان صلاح الدین کو کہا گوفین میں رکھ کر ڈالو. بھائی ہے کیا یہ، آپ ڈالو گوفین میں رکھ کے. ارے بھائی بتاؤ ہے کیا، آپ کو ابھی پتہ نہیں چلے گا، میرے سمجھانے سے سمجھ میں نہیں آئے، دیکھنے سے سمجھ میں آئے گا. اس نے گوفین میں رکھ کر وہ بم ڈالا اور قلعے کی دیوار ٹوٹ گئی، تو سلطان صلاح الدین نے کہا یہ تو بہت اچھی چیز لگی. سب سے پہلے بم مسلمان نے بنایا تھا اور قلعے کو توڑا تھا. بہرحال سب سے پہلے راکٹ مسلمان نے بنائی سلطان صلاح الدین ٹیپو سلطان نے. بہرحال 1999 میں ٹیپو سلطان شہید ہو گئے. اس لیے کہ میر صادق نے غداری کی. میر صادق نے غداری اس طرح کی کہ صبح کی فجر کی نماز فجر تہجد پڑھی ٹیپو سلطان نے. تہجد کے بعد فجر پڑھی, فجر کے بعد قرآن پڑھا, قرآن پڑھنے کے بعد انہوں نے اشراق پڑھی, چاش پڑھی, چاش کے بعد انہوں نے سوچا کہ آج جنگ فیصلہ کن جنگ لڑو. اس سے پہلے ٹیپو سلطان کو ان کے سی آئی ڈی نے بتا دیا تھا کہ کچھ لوگ غداری کر رہے ہیں, کچھ لوگ آپ سے بے وفائی کر رہے ہیں. انہوں نے سارے وزیروں کو جمع کیا. وزیروں کو جمع کرنے کے بعد کہنے لگے مجھے معلوم ہے کچھ لوگ اس میں سے غداری کر رہے ہیں اور وہ چاہ رہے ہیں کہ میں شکست کھا جاؤں, وہ چاہ رہے ہیں کہ میسور کو ان کے حوالے کر دوں چند روپیوں کے خاطر. لیکن یہ میری جنگ کوئی معمولی جنگ نہیں, یہ جنگ آزادی کی جنگ ہے. یہ تمہارے بچوں کی آزادی کی جنگ ہے, تمہاری بیٹیوں کی آزادی کی جنگ ہے, تمہاری بہوؤں کی آزادی کی جنگ ہے, تمہاری ماؤں کی آزادی کی جنگ ہے. اس جنگ کی اہمیت اس وقت تمہیں پتہ چلے گی جب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا اور جب تم ان کے انگریزوں کے غلام بن جاؤ گے اور تم روٹی کو ترسو گے تب تم ٹیپو سلطان کو یاد کرو گے یہ جنگ میری کیسی جنگ. بہرحال جنگ ہو رہی تھی. میر صادق کیونکہ کمانڈر ان چیف تھا اس نے اعلان کیا, خزانچی تھا اس نے اعلان کیا بھائی تنخواہ لینے کے لیے آ جاؤ, جس کی تنخواہ باقی آ جاؤ. پورا کا پورا جم کٹھا لشکر اس کی طرف دوڑ پڑا. وہ بھی سپاہی کیسے تھے, اپنے مالک کو چھوڑ کر اپنے بادشاہ کو چھوڑ کر چلے گئے. وہ بھی کتنے لالچی لوگ تھے, ان کو بھی اتنی سمجھ نہ رہی کہ جنگ کرنی چاہیے, جنگ کے بعد روپے مل جائیں گے. وہ بھاگ گئے. آدھی جمعیت اس طرح ٹوٹ گئی, آدھی طاقت ٹیپو سلطان کی اس طرح ٹوٹ گئی. ٹیپو سلطان جب انگریز قریب آ گئے اور حملہ کر دیے اور حملہ کرنے کے بعد دروازہ توڑ دیا گیا, قلعے میں داخل ہو گئے تو کسی نے کہا کہ جہاں پناہ پیچھے کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے, آپ پیچھے کے دروازے سے نکل جائیں, پیچھے کے دروازے سے نکل جائیں, پھر جب ہمارا لشکر جمع ہو جائے پھر ان پر حملہ کریں گے. ٹیپو سلطان نے ایک بہت اچھی بات کہی. ٹیپو سلطان نے ایک بہت اچھی بات کہی تھی کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے. میں شیر کی طرح مروں گا, شیر کی طرح مروں گا, گیدڑ کی طرح نہیں, گیدڑ کی طرح بھاگوں گا نہیں. جنگ کرتے رہے. ایک گولی ان کو کن پٹی پر لگی, بے ہوش ہو کر نیچے گرے اور سانس باقی تھی. ایک انگریز قریب گیا تو انگریز قریب گیا اور وار کیا. وار کرنے کے بعد ان کو زیادہ زخم آئے لیکن پھر وہ ایک دم سے خاموش ہو گئے. پھر ایک دوسرا انگریز قریب گیا تو انگریز کو پکڑ کر 2 ٹکڑے اس کے کر دیے. پھر وہ گر کر شہید ہو گئے, انتقال کر گئے, وفات پا گئے. اس کے بعد کسی کی ہمت نہیں ہوئی قریب جانے کی. 3 روز وہ وہیں پڑے رہے. 3 روز کے بعد جب ان کو یقین ہو گیا کہ ٹیپو سلطان اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تو جنرل ہارس وہ قریب گیا اور جیٹ یونین کو لیا, یعنی انگلینڈ کا جو جھنڈا تھا وہ لیا اور ٹیپو سلطان کے سینے پر رکھ کر کہا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے. معلوم ہوا کہ مسلمان جب تک زندہ تھا, مسلمان بادشاہ جب تک زندہ تھا تب تک ان کی ہمت رہی تھی اور ان کے دل میں یہ تھا کہ یہ ہندوستان ہم قبضے میں نہیں کر سکتے. جو اعلان کیا کہ ہندوستان ہمارا ہے وہ مسلمان کی موت پر کیا. اسے معلوم ہوا کہ مسلمان نے کتنی قربانیاں دی. اس کے بعد 1799 میں انتقال ہو گیا. 1799 میں انتقال ہوا اور اس دوران حضرت شاہ ولی اللہ صاحب اپنے باپ کی مسند پر 1972 میں بیٹھ چکے, 1962 میں بیٹھ چکے تھے. شاہ ولی اللہ کا انتقال ہو چکا تھا. 1972 میں ایک چھوٹا سا فتویٰ دیا تھا کہ بھائی جنگ کرنی چاہیے اور 1803 میں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے, حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے باقاعدہ فتویٰ دیا کہ آج کے بعد ہندوستان غلام ہو چکا ہے اور ہر مسلمان کے لیے جنگ کرنا ضروری ہے, انگریز سے جنگ. یہ عام فتویٰ دیا. اس کے بعد ایک آگ بھڑک اٹھی مسلمانوں کے دل میں, ہندوستانیوں کے دل میں ایک آگ بھڑک اٹھی اور ہر ایک ان سے لڑنے لگا. اس دوران حضرت شاہ ولی اللہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے چند لوگوں کو جمع کیا, اپنے شاگردوں کو. اس میں سید احمد شہید بھی تھے, شاہ اسماعیل شہید بھی تھے, شاہ عبداللہ فرنگی محلی تھے. ان سب کو جمع کر کے ایک لشکر بنایا. انہوں نے پورے ہندوستان میں گھوم گھام کر لوگوں کے اندر جہاد کا جذبہ پیدا کیا. انہوں نے جنگ کی, بالا کوٹ جا کر جنگ کی, لیکن چند مسلمان مسلمانوں کی گداری کی وجہ سے وہ بھی شہید کر دیے گئے، اور تہجد کی حالت میں ان کی گردن کو کاٹ دی گئی، سجدے میں تھے اور سجدے میں ان کی گردن کو کاٹ دی گئی اور وہ وہاں شہید ہو گئے۔ سید احمد شاہ سید اسماعیل شہید بھی وہاں شہید ہو گئے، ان کا واقعہ تو مشہور ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ جنگ آزادی کی تاریخ سنانا کوئی آسان نہیں ہے، چند منٹوں میں اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے ایک سکھ کو دیکھا کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی ہے، تو اس نے کہا کہ میں جب تک تجھے نہیں ماروں گا تب تک میں نہیں ماروں گا، اتنا کہنا تھا۔ سید احمد شہید نے بس اتنا ہی کہا، ایک سردار نے آ کر پیچھے سے ان کو کاٹ دیا، ان کی منڈی نیچے گر گئی۔ اب منڈی نیچے ہے اور وہ اس سکھ کی طرف بھاگ رہے ہیں جس نے اللہ کے نبی کی گستاخی کی تھی، سر نیچے گرا ہوا ہے، بغیر سر کے گئے اور اس کو قتل کیا، اور قتل کرنے کے بعد اس کے اوپر گر گئے۔ یعنی انہوں نے کہا تھا کہ اس وقت تک میں نہیں مروں گا جب تک میں تجھے قتل نہ کروں گا، قتل کرے تب انتقال ہوا۔ بہرحال 1931 میں یہ صاحبان بھی شہید ہو گئے، یہ دونوں کے بس بہت سارا لشکر شہید ہو گیا۔ اس کے بعد آتا ہے صادق پور کے علماء کرام، اس وقت پٹنہ آج کا پٹنہ عظیم آباد تھا اس زمانے میں، عظیم آباد کا ایک چھوٹا سا شہر تھا، چھوٹا سا قصبہ گاؤں تھا، اس کا نام صادق پور تھا۔ اس میں مولانا ولایت علی، مولانا رحمت علی دو بھائی تھے، وہ دونوں کھڑے ہوئے اور پورے ہندوستان میں انہوں نے تقریریں کی، ایسی تقریریں کی، اماموں نے مسلح چھوڑ دیے، مدرسوں نے اپنی مسنت کو چھوڑ دیا، تاجروں نے اپنی تجارت کو چھوڑا، مزدوروں نے اپنی مزدوری کو چھوڑا، اور سب کے سب جنگ میں نکل پڑے۔ اور اس طرح 1857 آیا، 1857 میں علماء دیوبند نے جنگ لڑی، اور بھی بہت لمبی تاریخ ہے، آپ سنتے بھی رہتے ہیں۔ 1857 کے بعد بہت خطرناک حالات، سب سے خطرناک حالات 1857 کے بعد پیش آئے، 300,000 قرآنوں کو جلا دیا گیا، علماء کرام کو، میوارام گپتا ایک کافی ایک ہندو ہے، ہندو مورخ ہندو لیکھک لکھتا ہے کہ اس زمانے میں 1857 میں 500,000 مسلمانوں کو شہید کیا، 1857 میں، خالی 1857 میں 500,000 مسلمانوں کو شہید کیا، اور 55,000 علماء کرام کو تختہ دار پر پھانسی پر چڑھا دیا گیا، 55,000 علماء کرام کو۔ یہ بہت لمبی تاریخ ہے۔ بہرحال میں تو چاہتا تھا کہ اپنے جامع مسجد میں ایک جلسہ ہونا چاہیے، بہت سارے ہمارے مقررین کرام ہیں، مفتی امین ہیں، مولانا اقبال صاحب ہیں، مولانا شعیب صاحب ہیں، اور بھی بہت سے مولانا اسماعیل صاحب ہیں، تو ایک بہت چھوٹا بہت موٹا جلسہ ہونا چاہیے جو 2-3 گھنٹے کا ہو، اور اس میں پوری کی پوری تاریخ بیان کرنی چاہیے۔ اس سال میں نے کوشش بھی کی، میں نے چاہا بھی، اور اس پیروار کو وہ جلسہ ہونے والا تھا، لیکن کسی وجہ سے دو ساتھی کا سفر درپیش ہو گیا، اس لیے وہ جلسہ ملتوی کیا، لیکن انشاءاللہ آئندہ سال یہ جلسہ ضرور ہوگا، انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو ضرور ہوگا۔ اور ہمارے نوجوانوں کو یہ تاریخ سننی اور سنانی اس زمانے میں تو بہت ضروری ہے، ضروری تو پہلے بھی تھی، آج تو بہت ضروری ہے۔ یہ حالات سننے کی وجہ سے ہمارے اندر ہمت آتی ہے، طاقت آتی ہے، قوت آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہیں سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے۔